رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان عائشہ صدیقہ وہ عظیم کتاب جس میں 23 بیانات ہیں مبلغہ اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے دیگر اسلامی بہنوں کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مفید ہے درود پاک کی فضیلت جو صفحہ نمبر 283 پر ہے وہ عرض کر رہا ہوں المعجم الکبیر حدیث نمبر 4587 حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا چنانچہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آج سے پہلے آپ کو اتنا زیادہ خوش اور حشاش بشاش نہیں دیکھا اس خوشی کی کیا وجہ ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہ خوش اور حشاش بشاش ہوں حالانکہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو امتی بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا اور فرشتہ اس پر اسی طرح درود بھیجے گا جس طرح اس نے آپ پر درود بھیجا فرمایا میں نے دریافت کیا اے جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ کیسا ہے عرض کی اللہ عز و جل نے آپ کی پیدائش سے بعثت تک یعنی اعلان نبوت تک آپ کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے آپ کا کوئی بھی امتی آپ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے تجھ پر بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین فیضان مریم کا سلسلہ ہے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت شان و شوکت عظمت عطا فرمائی کہ ایک نبی حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلات والسلام کی پرورش میں آپ رہیں اور ایک نبی کی والدہ بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلات والسلام کی والدہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں قرآن پاک میں 31 مقامات پر آپ کا نام آیا آپ کے سوا قرآن میں نام کے ساتھ کسی عورت کا ذکر نہیں آیا اللہ تعالی نے آپ کو بے موسم کے پھل عطا فرمائے اور آپ نے بچپن میں کلام کیا اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوگا کہ جنت میں آپ نبی پاک صاحب الاولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت کی سعادت پائیں گے آج کے سلسلے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان کی کیا کیفیت تھی، یہ عرض کیا جائے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر لوگوں کا بہتان باندھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کم سنی میں کلام کرنا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا. اور بھی مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کیے جائیں گے. آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر شرکت کیجئے. شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، اللہ کی رضا حصول ثواب کے لیے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت، اس پر عمل کرنے کی نیت، دوسروں تک پہنچانے کی نیت، کس قدر اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے حسب حال حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کہنے کی نیتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، اور رسالے ثواب کی ترکیب بھی کیجئے. عمل سے پہلے بھی رسالے ثواب ہو سکتا ہے، عمل کے بعد بھی. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے بشمول اس سلسلے کے، میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں تحفتاً پیش کرتا ہوں. آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات کو پیش کرتا ہوں، جملہ مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے اعزاء اقرباء اور اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں. احیاء العلوم میں حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیاطین نے اپنے سردار ابلیس کے پاس آ کر خبر دی کہ بت سر کے بل گر پڑے ہیں. ابلیس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ ابلیس نے، شیطان نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ پتا نہ چلا، یہاں تک کہ شیطان حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت پر پہنچا. کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے آپ کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں. ابلیس شیاطین کے پاس واپس آیا، کہنے لگا، گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی، جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی ہے تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں، مگر ان کی پیدائش کا مجھے علم نہ ہوا، لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، لیکن انسان کے لیے اپنا ہتھیار جلد بازی کو بناؤ. دیکھیے، شیطان نے اپنے شتونگڑوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو، انسان کو پھانسنے کے لیے کیا ہتھیار بتایا؟ جلد بازی. تو جلد بازی شیطان کا ہتھیار ہے. کاش ہم دینی مطالعے کے شوقین ہوتے. جلد بازی کے نقصانات مکتبۃ المدینہ کی عظیم مطبوعہ ہے، لیکن مطالعے میں ہم کمزور ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا یار لوگوں کو، تو میں جلد بازی کے نقصانات کی بات کر رہا ہوں. مکتبۃ المدینہ کی اتنی پیاری پیاری کتابیں اسلامی بہنوں کے لیے, جیسے فیضان عائشہ صدیقہ کتنی پیاری کتاب ہے رضی اللہ تعالی عنہا, شان خاتون جنت کتنی پیاری کتاب ہے, اسلامی بہنوں کی نماز کتنی عظیم کتاب ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب کتنی عظیم کتاب ہے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے مکتبہ کتابیں چھاپنے میں شب و روز مصروف ہے, چھاپنے میں, سیل کرنے میں, جنت میں لے جانے والے اعمال کتنی عظیم کتاب ہے. 2000 سے زائد مستند حدیثوں کا مجموعہ, جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول جلد دوم, ہزاروں حوالہ جات سے مزین کتاب ہے. لیکن کون پڑھے, اللہ نصیب فرما دے. فیضان سنت کتنی عظیم کتاب ہے. یہ کتابیں پڑھیں تو فرض علوم حاصل ہوں, شیطان کی چکر بازیوں کا بھی پتہ چلے اور اس سے بچنے کا ذہن بنے. جلد بازی یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے, اور یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے یہ اسی عنوان پر ہے کہ کن کن کاموں میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور کن کاموں میں جلد بازی سے بچنا چاہیے. مختصراً جلدی جلدی عرض کرتا ہوں, یہ صفحہ نمبر 21 پر 53 کام لکھے ہیں کہ جن میں جلد بازی کی جاتی ہے مگر جلد بازی درست نہیں ہے. وضو کرنے میں, نماز ادا کرنے میں, تکبیر اولا پانے میں جلد بازی کرتے ہیں اور اعضاء وضو سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں, استغفر اللہ, یہ درست نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. بعض اوقات گیلے پیر لے کر آتے سلپ ہو جاتے, چوٹ بھی لگ جاتی, ہڈی بھی ٹوٹ جاتی. بعض اوقات امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تلاوت قرآن میں جلد بازی, یہ بھی درست نہیں ہے. روزہ افطار کرنے میں جلد بازی, یہ بھی درست نہیں. بھائی روزہ جلدی افطار کرنا ہے مگر ٹائم ہونے کے بعد نا. تراویح میں جلدی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. امام کو لقمہ دینے میں جو جلدی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قربانی کرنے میں جلدی, حالانکہ ابھی عید کی نماز ہی نہیں ہوئی, یہ بھی درست نہیں ہے. ذبحہ کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلدی, حالانکہ جانور ٹھنڈا نہیں ہوا, یہ بھی درست نہیں ہے. ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی, اور ٹھیک سے ارکان ہی ادا نہیں ہو رہے تو اتنا خرچہ, اتنا سفر, کیا حاصل بھائی. قبولیت دعا میں جلدی, یہ بھی ٹھیک نہیں. بد دعا میں جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں. درود پاک لکھنے میں سلام لکھ دیتے ہیں, ٹھیک نہیں لکھتے, یا پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ کے بندے, درود پڑھتا ہے تو ٹھیک سے پڑھ تاکہ اس کا ثواب ملے, صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ورد وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کی طلب میں جلدی ہوتی, دنیا طلب کرنے میں جلدی ہوتی, رشتہ طے کرنے میں جلد بازی, علاج کروانے میں جلد بازی. کسی شخص سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں, بھیڑ میں جلد بازی تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بھگدڑ مچی تو اب بھاگنے میں جلدی, کرائے کا مکان لینے میں جلدی, گھر میں ملازم رکھنے میں جلدی, کسی کو گناہگار قرار دینے میں جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں بھی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. خریداری میں جلد بازی, جھگڑا مول لینے میں, شرعی مسئلے کا جواب دینے میں, بچوں کے جھگڑے میں نتیجہ قائم کرنے میں. بچے تو لڑے, اب بڑے لڑیں گے, پہلے عورتیں پھر مرد. لذت گناہ کے حصول میں جلد بازی, استغفر اللہ. غصہ نافذ کرنے میں جلد بازی, مدنی ماحول سے دور ہونے میں جلد بازی, بات چیت کرنے میں جلد بازی, کھانا کھانے میں جلد بازی, گرم گرم کھا رہے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی اس میں بھائی. بدگمانی کرنے میں جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں. گاڑی چلانے میں جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سڑک عبور کرنے میں جلد بازی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. گاڑی پر چڑھنے میں جلد بازی یا اترنے میں جلد بازی, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, چوٹیں لگ جاتی ہیں. غمناک خبر سنانے میں جلد بازی, بھائی پہلے کنفرمیشن تو کر لے. سمجھانے میں جلد بازی, شکوا کرنے میں جلد بازی, موت کی طلب میں جلد بازی, یہاں تک کہ پھندا ڈال لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, استغفر اللہ. رائے قائم کرنے میں جلد بازی بھی ٹھیک نہیں, مطالعہ کرنے میں جلد بازی بھی ٹھیک نہیں, ملاقات میں جلد بازی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, خبر دینے میں جلد بازی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینے میں جلد بازی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, فیصلے میں جلد بازی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کسی کو پیر بنانے میں جلد بازی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلے پتا تو چلے عالم ہے یا نہیں ہے, شریعت کا عامل ہے یا نہیں ہے, اس کا سلسلہ متصل ہے یا نہیں ہے. تو جلد بازی, اب یہ میں نے مختصراً عرض کیا تفصیل اس کتاب سے, جلد بازی کے نقصانات سے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں آخرت کے کام جو ہیں اس میں جلدی کرنی چاہیے. چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4810 حدیث پاک میں اطمینان ہر چیز میں ہو سوائے آخرت کے کام کے. اس کی شرح مرآت جلد 6 صفحہ 627 پر ہے. یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے کہ ممکن ہے وہ کام خراب ہو اور دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے اور ہم اس سے باز رہیں, مگر آخرت کا کام تو اچھا ہی اچھا ہے, اسے موقع ملتے ہی کر لو کہ دیر لگانے میں شاید موقع جاتا رہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں, بہت دیکھا گیا کہ بعض کو حج کا موقع ملا نہ کیا پھر نہ کر سکے. رب تعالی فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات, بھلائیوں میں جلدی کرو. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 148. شیطان کار خیر میں دیر لگوا کر آخر میں اس سے روک دیتا ہے. پھر لکھا ہوا 6 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے. نماز کی ادائیگی میں جب وقت ہو جائے, میت کو دفن کرنے میں جب حاضر ہو, لڑکی بالغ ہو جائے اس کے نکاح میں, قرض کو جلد ادا کرنے کیا جائے اس کی ادائیگی میں, مہمان آئے تو اس کو خیر خائی اور کھانا کھلانے میں, صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ اس کی توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. اور جن کاموں میں دیر نہیں لگانی چاہیے یعنی جلدی کرنی چاہیے, اس کا بھی لکھا ہوا ہے. نماز کے لیے اٹھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے, سلام میں پہل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, نیک بننے میں جلدی کرنی چاہیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, اولاد جوان ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے, کسی کی اصلاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, جنازہ حاضر ہو تو جنازہ کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے, حق تلفی کی معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے, اور ثواب جاریہ کمانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. بہت تفصیلات ہیں, بہت پیاری کتاب ہے. تو جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, تو جب ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا کہ اب بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ, انسان کے لیے اپنا ہتھیار جلد بازی کو بناؤ. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب سورج ڈھل چکا تھا. بستی کا نام ناصرہ لکھا ہے. حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے بعد آپ کو ایک غار میں لے کر آئیں اور 40 دن وہیں رہیں, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر قوم کی طرف واپس تشریف لائیں. وہ وقت کون سا تھا جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم کی طرف واپس تشریف لائیں؟ سورج روشن ہو چکا تھا, ظہر کا وقت ہوا تو آپ پہنچی, یعنی جب چلی تو سورج طلوع ہو کر روشن ہو چکا تھا, اور قوم کے پاس پہنچی تو ظہر کا وقت تھا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی گود میں تھے. جب قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بغیر پوچھے ہی ملامت شروع کر دی. ہارون جیسے پاکیزہ خاندان کی اولاد ہوتے ہوئے یہ تو نے کیا گل کھلا دیا, استغفر اللہ, تم نے ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی, ہماری عزت خاک میں ملا دی. طرح طرح کی بولیاں لوگ بولنے لگے. کسی نے کہا تمہاری ماں حنا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو بہت پاک باز تھی, عفیفہ خاتون تھی, تمہارے والد عمران تو بہت شریف آدمی تھے رضی اللہ تعالی عنہ, اور تم نے یہ کیا کیا, جتنے منہ اتنی باتیں. سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں اور بردباری سے تحمل سے یہ باتیں سنتی رہیں. پارہ 16 سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا گیا, سنیے ترجمہ کنز الایمان. تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی, بولے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی, اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار. تو ان لوگوں نے اللہ کی ولیہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا، الزام لگایا. بہتان کیا ہوتا ہے؟ کسی بے قصور پر اپنی طرف سے گڑ کر کسی عیب کا الزام دھرنا، یہ بہتان ہے. اور شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ سخت حرام، کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں اور فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بہتان کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں. اور یہ گناہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں بہتان کے تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کتنے؟ فرمایا 9 ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں. نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا. 3، جنگ سے بھاگ جانا. 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. 5، جادو کرنا. 6، یتیم کا مال کھانا. 7، سود کھانا. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا. جس کے قتل کو اللہ عز و جل نے حرام ٹھہرایا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا، پاک دامن سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. تو تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ ہمیں اس سے اور دیگر گناہوں سے بھی بچائے. پردے کے بارے میں سوال جواب بہت عظیم کتاب ہے، ہر اسلامی بھائی کو بھی اور اسلامی بہنوں کو بھی یہ پڑھنی چاہیے. اس میں ایک سوال کے جواب میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، کسی مسلمان پر بہتان رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. عامل کے بتانے یا خواب یا فال یا استخارے کے ذریعے پتہ چلنے کو شرعی ثبوت نہیں کہتے. کہ جی فلاں عامل کہتا ہے، فلاں بابا کہتا ہے. کون سا بابا؟ کالا بابا، وہ نوٹوں کا عاشق، وہ بدنصیب جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے، شریعت کا جس کو پاس نہیں، نماز پڑھنے کی جس کو توفیق نہیں، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں، بابا بنا بیٹھا ہے. اس نے کہا مجھے خواب میں پتا چلا، میں نے فال نکالی، استخارہ کروایا ہے. تو یہ طریقے شرعی ثبوت نہیں. یہ میں نے وضاحت کی. امیر السنن لکھتے ہیں، شرعی ثبوت یہ ہے کہ یا تو ملزم خود اقرار کر لے کہ میں نے جادو کیا یا کروایا ہے، یا دو مسلمان مرد، یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے اس کو خود جادو کرتے ہیں کرواتے دیکھا ہے. سوال، جادو ٹونا کرانے یا مختلف طرح کے الزامات رکھنے والے کی اخروی سزا بھی بیان فرما دیجئے تاکہ مسلمان ڈریں اور توبہ کریں. جواب، دو روایات ملاحظہ ہوں. نمبر 1، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے. سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ 427، حدیث نمبر 3597. حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کسی بے قصور پر بہتان یعنی الزام لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبو الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان عائشہ صدیقہ سے بہتان کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اس میں غیبت کی تباہ کاریاں کے حوالے سے لکھا ہے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، جو شکی مزاج عورتیں اپنے مردوں پر تہمتیں دھرتی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ کسی عورت کے چکر میں سب پیسے اسی کو دے آتا ہے وغیرہ، یوں ہی جو وہمی مرد اپنی عورتوں پر اس طرح گناہ کی تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے، اپنے آشنا کو فون کرتی ہے، استغفر اللہ، ان کو بیان کردہ الزام گناہ کے عذاب کی روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القوی شرح صدور میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں جریر خطفی کو دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا، میری مغفرت کر دی۔ میں نے پوچھا، مغفرت کا کیا سبب بنا؟ کہا، اس تکبیر کہنے پر جو میں نے ایک جنگل میں کہی تھی، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، میں نے پوچھا فرزدق کا کیا ہوا، یہ ایک عربی شاعر تھا، کہا، افسوس، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے باعث وہ ہلاکت میں گرفتار ہوا۔ فیضان عائشہ صفحہ نمبر 60 رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1660، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مملوک پر زنا کی تہمت لگائے، قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گی، مگر جبکہ واقعے میں وہ غلام ویسا ہی ہو جیسا اس نے کہا۔ مصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18291، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ ایک عورت یا مرد نے اپنی باندی کو زانیہ کہا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تو نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، قسم ہے اس کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے تجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک اور دل ہلا دینے والی روایت، چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں کئی مناظر دیکھے، اس میں یہ بھی تھا، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا، زبان سے۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن مردوں اور عورتوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگاتے تھے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں، آخرت میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا بہتان لگانا 100 سال کے اعمال صالحہ کو غارت و برباد کر دیتا ہے۔ کسی پر عیب کا الزام لگانا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، خام خواہ گڑ کر الزام لگا دینے، بہتان کبیرہ گناہ ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے۔ اگر کسی پر الزام وغیرہ لگانے کا گناہ ہو گیا تو کیا کریں؟ پردے کے بارے میں سوال جواب، صفحہ نمبر 392، اگر کسی سے الزام تراشی وغیرہ کے گناہ ہو گئے ہوں تو وہ کیا کریں؟ جواب، اگر کسی نے محض بدگمانی و قیاس کے باعث یا سنی سنائی باتوں میں آ کر کسی پر زنا، لواطت، بدنگاہی، چوری، جھوٹ، وعدہ خلافی، جادو ٹونا کروانے وغیرہ کا بہتان لگانے کی خطا کی ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جن جن کے آگے بہتان لگایا ان کو بھی اپنی غلطی بتا کر اپنی توبہ پر مطلع کرے، تاکہ جس غریب کو بغیر ثبوت شرعی کے رسوا کیا ہے ان کی نظروں میں اس کی عزت بحال ہو جائے۔ اگر صاحب معاملہ یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو بھی معلوم ہو گیا ہے تو بصد ندامت اس سے بھی معافی مانگ کر اسے خوش کرے۔ اسی طرح کے مجرم بلکہ ہر طرح کے گناہ کرنے والے کو بھی اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرنی چاہیے، حقوق العباد کی پامالی کی صورت میں ان کی معافی تلافی کے تقاضے بھی پورے کریں، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو لوگوں نے کیا کہا؟ ہارون کی بہن۔ یہ کہا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد سے تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ غم نہ کیجئے، یعنی جب لوگ آپ سے کہیں، الزام لگائیں آپ پر، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ مجھے میری طرف کہیے گا، میں بات کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ آپ کو کلام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود ہی جواب دے لوں گا۔ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، بس میں آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ اس شریعت میں کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ بولنے سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ہم وہ بولنے کا روزہ نہیں رکھتے، چپ رہنے کا روزہ نہیں رکھتے، اس شریعت میں تھا۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے قوم کی تکلیفوں پر صبر کیا، کیونکہ آپ صدیقہ تھیں، نہیں آپ سچی تھیں۔ تو ہمیں بھی آزمائش آئے، لوگ بلا وجہ کچھ الزام لگاتے ہوں، بہتان لگاتے ہوں، استغفر اللہ، اللہ عافیہ عطا فرمائے، تو اس موقع پر بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ رب تعالی کے محبوب بندے بننے کے لیے صبر و نیک اعمال کرنے ضروری ہیں۔ یہ تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ اور بندہ صبر کرتا ہے تو دو ثواب ملتے ہیں، مصیبت کا، دوسرا صبر کا، اور اگر وہ رونا دھونا کرے، جزا و فضا کرے، تو مصیبت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ صبر بھی جاتا رہتا، تو اب ایک کے بجائے دو مصیبتیں ہو گئی۔ صبر جو ہے، اسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ارشاد فرمایا۔ مدنی چلنے کے ناظرین، حضرت سیدنا واہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو مرد و عورت جمع ہو گئے، ایک عورت نے آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جیسے اس نے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا، وہ ہاتھ سن ہو گیا، شل ہو گیا۔ کسی ایک دوسرے شخص نے جب آپ کی شان و عظمت میں گستاخی کرنی چاہی، آپ پر تہمت کے لیے کچھ کلمہ کہنا چاہا، اللہ تعالی نے اس کو گونگا کر دیا۔ تو کبھی بھی اللہ والوں کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارے سے جواب دینے کا کہا گیا، اس کے بارے میں تفاسیر میں یوں لکھا، تاکہ آپ بات نہ کریں، جھگڑا نہ ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام پر اکتفا کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کرنا، سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے کلام کیا، اور آپ نے جو کلام کیا قرآن نے اس کو بیان کیا، اور آپ کا کلام سن کر سب حیران ہو گئے، ان کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ چنانچہ 12-16 سورہ مریم کی آیت نمبر 30-36 میں اس کا بیان ہے، سنیے۔
قال انی عبد اللہ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
ترجمہ کنز الایمان. بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی کیا, اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیوں, اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا, اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا, سچی بات جس پہ شک کرتے ہیں. اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے, پاکی ہے اس کو. جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا, وہ فوراً ہو جاتا ہے. اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا, تو اس کی بندگی کرو, یہ راہ سیدھی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی کندھوں سے اوپر اٹھا کر یہ کلام فرمایا, سبحان اللہ, اور سارے بہتان تراشیوں کا جواب. اور اپنی امی جان سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل بریت کا اظہار, سبحان اللہ. ایک نو مولود, اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی, 40 دن. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا آپ کی عمر مبارک تھی 40 دن, اور ایسا کلام, یہ آپ کا معجزہ تھا. اور اس معجزے کی یہ ایک تصدیق تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علم القرآن یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے, اس میں یہ مدنی پھول عنایت فرمایا کہ رب تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی گویائی دی, نہیں بولنے کی قوت دی, اور آپ نے خود اپنی ماں کی پاک دامنی اور رب تعالی کی قدرت بیان فرمائی. اگر آپ کی پیدائش باپ سے ہے تو اس معجزے اور گواہی کی ضرورت نہ تھی. حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے 10 اشخاص کا ذکر کیا جنہوں نے بچپن میں کلام کیا, اس میں سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہے کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن میں کلام کیا, جریج سے تہمت زائل کرنے والے نے بچپن میں کلام کیا, حضرت یوسف علیہ السلام سے تہمت زائل کرنے والے ایک بچے نے بچپن میں کلام کیا, اصحاب اخدود میں ایک بچے نے ماں کو کہا تم اپنے دین پر قائم رہو. اسی طرح
فرعون نے جب ایک عورت کو ایمان لانے پر عذاب دیا تو اس کے بچے نے دین پر قائم رہنے کی اپنی ماں کو تلقین کی. اسی طرح حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بچپن میں کلام کیا، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا جسے چاہے بغیر حساب کے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ کی شان ہے، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سب سے نرالی ہے. اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئیں. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام میں مٹی اور پانی تو تھے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش میں آدم علیہ السلام کی پسلی تو تھی، عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی مادی شے داخل نہ ہوئی، صرف کن سے پیدا ہوئے، اس لیے کلمۃ اللہ آپ ہی کا لقب ہوا. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کا تفصیلی بیان عجائب القرآن میں پڑھیے. اس کے بعد کتنے عرصے تک حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں رہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اس کے بعد آپ 6 سال تک دنیا میں رہیں اور آپ نے 56 سال کی عمر پائی. آپ کا مزار مبارک دمشق میں ہے. اور بھی چند بہت پیاری پیاری باتیں ہیں حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، وہ عرض کروں گا. آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید عرض کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بالخصوص حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل.
جب